جمعہ 23 جون کے سیلوین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. کوئٹہ کے دھماکے میں 13 افراد ہلاک. ادھر پاڑہ چنار میں بھی دوہرے بم دھماکوں میں کم از کم 15 افراد ہلاک. مقامی سینیٹر نے پوچھا حملہ آور کیسے داخل ہوئے.
بارڈر پہ تو موجود ہے, بارڈر بھی کیس میں بھی شکل نہیں, مگر وہ تو یہ ہے کہ ادھر سے میزائل ڈال سکتے ہیں, مگر یہ جو فٹس بھیج رہے ہیں اور یہ اندر آ رہے ہیں, کمیاب ہو رہے ہیں.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے. کرم ایجنسی کے علاقے پاڑہ چنار میں دو دھماکوں میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 15 افراد ہلاک جبکہ 30 زخمی ہو گئے ہیں. سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق دھماکے کڑمان اڈے کے قریب یکے بعد دیگرے ہوئے اور ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تعداد ان افراد کی ہے جو خریداری کر رہے تھے یا عید کے لیے دوسرے شہروں کو سفر کرنے والے تھے. پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق جائے وقوع پر امدادی کاروائیاں جاری ہیں اور زخمیوں کو ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. کوئٹہ میں آج صبح انسپیکٹر جنرل پولیس کے دفتر کے قریب دھماکے میں 13 افراد ہلاک جبکہ 20 سے زیادہ زخمی ہوئے. تفصیل کے ساتھ محمد قاسم.
یہ دھماکہ انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان کے دفتر کے سامنے شودا چوک پر ایک گاڑی میں ہوا. ڈی آئی جی پولیس کوئٹہ عبدالرزاق چیما نے بتایا کہ گاڑی کو پولیس اہلکاروں نے روکنے کی کوشش کی, جس پر خود کش حملہور نے دھماکہ خیز مواد کو اڑا دیا. دھماکے میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہوئے, جن میں 7 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں. دھماکے میں 20 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے. شہری دفاع کے ڈائریکٹر جنرل اسلم ترین کے مطابق دھماکے کے لیے 75 سے 80 کلو تک مواد استعمال کیا گیا تھا.
تعلقات کی بحالی کے لیے سعودی عرب, مصر, متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر کے سامنے 13 شرائط رکھی ہیں اور ان پر عمل درآمد کے لیے قطر کو 10 دن کا وقت دیا گیا ہے. آصف فاروقی.
یہ مطالبات امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے اس بیان کے بعد پیش کیے گئے ہیں, جس میں انہوں نے قطر کا بائیکاٹ کرنے والے 4 عرب ملکوں کو کہا تھا کہ وہ اپنے رویے کو قابل عمل اور مناسب رکھیں. ان 13 مطالبات میں ٹی وی چینل الجزیرہ اور ترک فوجی اڈے کی بندش کے علاوہ ایران سے تعلقات میں کمی کا مطالبہ بھی شامل ہے. نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر متعلقہ حکام نے بتایا کہ مطالبات کی اس فہرست کو کویت نے قطر کے حوالے کیا ہے, جو اس بحران کو حل کرنے کے لیے سالس کا کردار ادا کر رہا ہے. قطر کی جانب سے اس فہرست پر فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی تاریخی جامع مسجد کے باہر تعینات پولیس افسر کو مظاہرین نے مار پیٹ کر ہلاک کر دیا, جس کے بعد 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. اس واقعے پر ہند مخالف مزاحمتی حلقوں اور ہند نواز سیاستدانوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
پولیس اور عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ شب قدر کی رات کو کشمیر کی تاریخی جامع مسجد کے باہر مشتعل ہجوم نے محمد ایوب پنڈت نامی ایک پولیس افسر کو دبوچ کر اس قدر مارا پیٹا کہ ان کی موت ہو گئی. پولیس حکام نے اعتراف کیا ہے کہ پولیس افسر وردی کے بغیر جامع مسجد کے باہر اینٹی سبوٹاج یعنی انسدادی تخریب کاری کی ڈیوٹی پر تعینات تھا. سری نگر کے نوہٹا علاقے میں واقع صدیوں پرانی جامع مسجد علیحدگی پسند رہنما میرویز عمر فاروق کا موروثی پلیٹ فارم ہے, جہاں وہ مذہبی و سیاسی امور سے متعلق لوگوں اور اپنے حمایتیوں سے خطاب کرتے ہیں. واردات کے وقت وہ مسجد میں تبلیغ کر رہے تھے. انہوں نے اس واقعے کی مذمت کر کے تحریک اور اسلامی اصولوں کے منافی قرار دیا ہے. وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے.
سپریم کورٹ نے سینٹ کے رکن نحال ہاشمی کی طرف سے توہین عدالت کے نوٹس پر دیے گئے جواب کو مسترد کر دیا ہے. عدالت حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے سینیٹر پر 10 جولائی کو فرد جرم عائد کرے گی. عدالت نے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کو اس مقدمے میں پروسیکیوٹر مقرر کر رکھا ہے. پاکستان میں خواجہ سراؤں کے حقوق کی ممتاز کارکن فرزانہ جان کا کہنا ہے کہ انہیں ملک کا پہلا پاسپورٹ جاری کیا گیا ہے جہاں جنس کے خانے میں خواجہ سرا درج ہے. فرزانہ جان کے پاسپورٹ پر میل یا فیمیل کے لیے لکھے جانے والے حروف ایم یا ایف کے بجائے انگریزی کا حرف ایکس لکھا گیا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے مذہب تبدیل کر کے نکاح کرنے والی ہندو لڑکی رویتا کو بیان کے بعد شوہر کے حوالے کر دیا ہے. عدالت نے یہ مقدمہ دیگر دو درخواستوں کے ساتھ ڈبل بینچ کو ریفر کیا ہے, جہاں 30 جون کو رویتا کے اغوا اور چائلڈ میرج کے الزامات کی سماعت ہوگی. کراچی سے ریاض سہیل.
سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ حیدرآباد کے جسٹس صلاح الدین پنور کے روبرو رویتا کے والد 17 میگواڑ کی درخواست کی سماعت ہوئی. دونوں فریقین کے وکلاء نے 2 گھنٹے تک دلائل دیے. عدالت نے رویتا کا بیان ریکارڈ کیا, جس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے اور نواز شاہ سے شادی کی ہے اور وہ اسی کے ساتھ جانا چاہتی ہے. عدالت نے لڑکی کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی. رویتا کے والد ستارام کے وکلاء بھگوان داس اولی پل نے فیصلے کی مخالفت کی اور کہا کہ لڑکی کو دارالعمان یا وومین پولیس کے حوالے کیا جائے, کیونکہ لڑکی کی عمر 16 سال ہے. جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی ریاست اس کی پرورش کرے. اور 18 سال کی عمر ہونے کے بعد لڑکی جو بھی فیصلہ کرے اس کی مرضی ہے۔
لندن پولیس کا کہنا ہے کہ گرینفل ٹاور میں آگ سے محفوظ رکھنے والی حفاظتی تہہ ایک انتہائی چھوٹے پیمانے کا سیفٹی ٹیسٹ پاس کرنے میں بھی ناکام رہی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اب اس بات کی تحقیقات کی جائیں گی کہ کیا ان ناقص تہوں کو استعمال کر کے قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ یہ آگ ایک فریج میں خرابی سے شروع ہوئی تھی۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں آج پہلے کوئٹہ میں بم حملہ ہوا اور پھر کرم ایجنسی کے مرکز پاڑا چنار میں دوہرے بم دھماکے ہوئے ہیں۔ تشدد کے یہ واقعات آج جمعۃ الوداع کو یعنی رمضان کے مہینے کے آخری جمعے کو ہوئے ہیں اور عید سے چند ہی دن پہلے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے مرکز پاڑا چنار میں ہونے والے دھماکوں کی تفصیل بتائی ہے ہمیں علاقے سے صحافی علی افضال افضال نے۔
جی، یہ پارا چنار شہر میں جمعۃ الوداع کے موقع پر سخت انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ تاہم اس دوران دہشت گرد جو ہے وہ دہشت گردی کارروائی میں کامیاب ہو گئے ہیں اور پوری بازار میں پہلا دھماکہ ہوا ہے جس کی آواز تقریباً 15 کلومیٹر تک سنی گئی۔ پہلی دھماکے کے لیے جب لوگ امدادی کارروائی کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئے تو 3 منٹ کے وقت سے دوسرا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں اب تک 25-17 جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ 100 سے زائد زخمی ہیں اور اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 20 سے زائد زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ کئی افراد لاپتہ ہیں، میرے خود دو بھتیجے اس دھماکے کے بعد لاپتہ تھے جن میں سے ایک کی لاش مجاہد افضل کی لاش تھوڑی دیر پہلے ہی مندرگاہ سے ملی ہے جبکہ دوسرے بھتیجے جو ہے وہ زخمی حالت میں اسپتال میں ملا ہے۔ تو کئی لوگ جو ہے وہ ابھی تک لاپتہ ہیں اور پاک آرمی اور فورسز نے علاقے میں سیکورٹی انتظامات سخت کر لیے ہیں اور لیکن قبائل نے بھی دھماکوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ اس وقت لوگ شہید چوک پارا چنار میں جمع ہے۔ مسائل مظاہرین نے پریس کلب پر بھی حملہ کیا، صحافیوں کو زیر خوب کیا، ان کے کیمرے لیے توڑے اور پریس کلب کی شیشے اور گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ دیے۔
انتظامیہ سے کوئی ہے وہاں پہ موجود بات کرنے کے لیے؟
پولیٹیکل انتظامیہ سے جو ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ فوری طور یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ خودکش دھماکہ ہے یا پلانٹیڈ بم ہے۔ تاہم ان دہشت گردی کے ان واقعات کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ آپ کو پتا تھا نا کہ 2 سال قبل بھی رمضان المبارک کے موقع پر اسی طرح تھوڑی دیر پہلے یہ کے بعد 2 دھماکے ہوئے تھے جن میں 50 سے زائد لوگ شہید ہو گئے تھے۔ آج بھی اسی طرح جب ایک دھماکہ ہوا لوگ امدادی کارروائی کے لیے جمع ہوئے تو اس کے بعد پھر دوسرا دھماکہ ہوا، اس وجہ سے اس میں زیادہ جانی نقصان ہوا ہے۔ جہاں دھماکہ ہوا یہاں پہ لوگ افطاری کے لیے اور عید کے لیے خریداری کر رہے تھے، خریداریاں مصروف تھے کہ اس دوران دہشت گردی کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ اور پہلے دھماکے میں زیادہ تر جو خریداری کے لیے لوگ آئے تھے وہ نشانہ بنے ہیں جبکہ امدادی کارروائی میں مصروف لوگ میں دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں۔
یہ تھے پاڑ چنار سے مقامی صحافی علی افضال افضال، اور جیسے کہ آپ نے سنا صحافی کے اپنے ایک بھتیجے بھی دھماکے میں ہلاک ہوئے اور ایک زخمی ہوئے۔ اور میں نے علاقے کے سینیٹر سجاد حسین توری سے بھی بات کی اور انہوں نے اس واقعے کے بارے میں بتایا۔
یہ ختم ہو گیا تھا تو یہ جو لوگ ادھر عید کی خریداری میں مصروف تھے نا، بازار تھا تو ایک دکان میں دھماکہ ہوا ہے، وہ تھوڑا سا اس کی 4-5 منٹ بعد دوسرا دھماکہ ہوا ہے تو اس جگہ پہ دھماکے میں لوگوں کی تعداد اس لیے زیادہ ہلاکتی ہو گئی کہ رش زیادہ ہو گیا، کیونکہ پہلے دھماکے میں لوگوں نے ادھر سے دوڑے ہیں تو اس جگہ پہ پہنچے اور ہلاکتوں کا خدشہ بھی مزید بھی بڑھ رہا ہے کیونکہ جو زخمی ہیں امرسن نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر سے جو دھماکہ ہوا ہے وہ بالکل لوگوں کے درمیان میں ہوا ہے اور دونوں خودکش تھے، ٹوین
تو یہ یہاں پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں نے شاید کئی مرتبہ سیکیورٹی بہتر کرنے کے کا مطالبہ بھی کیا تھا، پولیٹیکل ایجنٹ یا حکومت نے پھر اس سلسلے میں کیا کیا؟
نہیں تو سیکیورٹی لفٹ اس لیے ہے کہ سیکیورٹی تو ہے، گھر کی تو اندر نہیں جا سکتی، ہم خود بھی جاتے ہیں، کٹ ہو جاتے ہیں، اس کو سیکیورٹی تلاشی دے دیتے ہیں اور اس کے باوجود پھر دھماکے ہو جاتے ہیں، تری ہو جاتے ہیں.
اچھا، لیکن آپ لوگوں نے جو مطالبات کیے تھے تو کچھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حملہ آوروں کا جو اسٹریٹجک ہدف تھا، ٹارگیٹ تھا، وہ کیا ہو سکتا ہے اس میں؟
بس یہ تو ہی لوگوں کو آپ کو پتا ہے، ایشیا بات ہے نا، پاکستان دیکھ لیں، کیٹا دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں، وہی کمبل والی بات ہے، ہم کمبل کو چھوڑتے ہیں اور کمبل ہمیں نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو یہ ہماری پرپرٹی خاص ہے اور گورنمنٹ کو بھی اسپیشل میئر ادھر لینی چاہیے، باقی اس کو نارمل میئر کے ساتھ نہیں ٹریٹ ہو سکتے ہیں لوگ، کیونکہ یہ لوگوں کا وہ کیا ہے، یہ ہے کہ لوگوں مر جائیں اور اس کو ٹارگیٹ کرنے تعداد بڑھ جائے، کیجولٹی کی تعداد بڑھ جائے بس.
اچھا، کچھ مبصرین کا کہنا ہے کہ طالبان جو ہے پارا چنار کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر کے افغانستان میں حملے کرنے کے لیے کوریڈور چاہتے ہیں، تو یہ کون سے علاقے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے؟
نہیں یہ تو مین سٹی ہے، اگر وہ ہے تو اس طرح شک بھی نہیں ہے نا، کیونکہ یہ مین سٹی ہے، اس کے بغیر تو بہت ہے، اگر اس طرح وہ پوچھنا چاہتے ہیں اس کے لیے، اس کے ساتھ مسائل نہیں اس لوگوں کی، کیونکہ اگر وہ ہونا بھی ہے تو اس کے لیے بڑے راستے ہیں، یہ تو سٹی ایک شہر کی سٹی ہے ہماری، یہ ویسے لوگوں کی وہ ہیں اپنے سوچ کے مطابق بات کرتے ہیں، مگر ایسی سوچ نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ ہماری بھی ملاقاتیں ہوتی رہی، مگر یہ ہے کہ سیکیورٹی کلیئر کرنے میں، کیونکہ لوگ آتے ہیں اور پہچان کا بھی مسئلہ ہے اور پھر اندر داخل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اتنے خندق بھی کھودا گیا ہے، ٹیٹ سیکیورٹی ہے.
تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے، کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے کیا؟
نہیں ابھی تک تو کسی نے نہیں کی، ایک تو میڈیا کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے جو سگنل کے بھی پرابلم ہے، ادھر بالکل سگنل نہیں آ رہے ہیں نا کسی موبائل کے، پہلے تو جلوس کے دوران تو سگنل بند بھی کیے تھے 2-3 گھنٹے پر چنار سٹی کے.
اچھا،
وہ جلوس ختم ہو گیا تو لوگ باہر نکلے اور یہ دھماکے کر، ابھی اس کی بات بند یہ ہے کہ ابھی تفتیش کا تو عمل تو پہلے بھی میرے خیال میں اگر کوئی اس طرح پیش رفت ہوئی ہے تو ہمیں تو نہیں پتا ہے کہ وہ پچھلے جو دھماکے ہوئے 2-3 کنفیکٹ، ایک مہینے کے بعد دوسرے مہینے کے بعد تیسرا، ابھی اس مہینے میں مئی میں نہیں ہوا اور پھر جون میں ہو گیا، یہ پوزیشن ہے.
اچھا،
تو یہ وہ بھی سیکیورٹی تھوڑی سی سخت کی، خندقی بھی بازار سے سارے وہ کر دی، ٹائٹ سیکیورٹی بنائی، آرمی کے حوالے بھی کیے، اس کے باوجود پھر دھماکے ہو گئے، تو یہ بھی سوچنا پڑے گا اس پہ، ابھی پتہ چل کے تو بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر بندے کو صحیح پتہ نہیں ویسے ہوا میں باتیں کرنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے.
تو آپ کی انتظامیہ سے پولیٹیکل ایجنٹ سے کیا بات ہوئی اب تک؟
وہ اصل میں سگنل کا پرابلم ہے، اس لوگوں کی موبائل نہیں تو اٹینڈ ہو رہا ہے.
اچھا، ویسے یہ بتائیے کہ جو پارا چنار کے علاقے ہیں جہاں طالبان متحرک ہیں، کون سے علاقوں میں کہا جاتا ہے کہ طالبان متحرک ہیں؟
ابھی تو جو ہمیں جو نظر آ رہے ہیں، ہمیں تو ایسی جگہ میں تو نیچے لوور کرم بھی گیا تھا، جو پہلے طالبان کے علاقے ہوا کرتے تھے، ادھر بھی کیا تھا، میں نے تو کوئی ایسے میں دیکھا نہیں ہے، ورنہ ادھر ہمارا اصل میں بارڈر ہمارا بالکل افغانستان کے ساتھ اٹیک ہے، ادھر ہیں، ادھر داعش ایلیمنٹ بھی ہیں، وہ بھی ہے، طالبان بھی ہے، مگر وہ ادھر اندر کیسے آتے ہیں اس پہ سوچتے ہیں کہ اس کو اندر کیسے آ رہے ہیں، بارڈر پہ تو موجود ہے، بارڈر نزدیک ہے، اس میں بھی شک نہیں، مگر وہ تو یہ ہے کہ ادھر سے میزائل ڈال سکتا ہے، ادھر سے مٹر گولا بھی آ سکتا ہے، مگر یہ جو خودکش بھیج رہے ہیں اور یہ اندر آ رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، اتنی ٹائٹ سیکیورٹی نہیں، اس پہ ہم بھی سوچیں گے اور حکومت بھی سوچے گی، ان شاء اللہ کوئی بہتر طریقہ نکال لیں گے.
یہ تھے پارا چنار سے سینیٹر سجاد حسین توری، اور اس میں ٹیلی فون لائن کی خرابی پر ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن دھماکوں کے بعد علاقے سے ٹیلی فون لائنز کے کنیکشنز کے خاصے مسائل رہے ہیں.
اور پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں جو بم دھماکہ ہوا ہے اس میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی بتائے گئے ہیں. یہ دھماکہ انسپیکٹر جنرل پولیس کے دفتر کے سامنے ہوا. ہلاک ہونے والوں میں پولیس کے 7 اہلکار بھی شامل ہیں. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
یہ دھماکہ شارع گلستان پر انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان کے دفتر کے سامنے شودا چوک پر ایک گاڑی میں ہوا. اس دھماکے میں زخمی ہونے والے ایک پولیس اہلکار شاہاب عباس کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکاروں نے ایک گاڑی کو روکنے کی کوشش کی جس پر گاڑی میں زوردار دھماکہ ہوا.
جی میں نکلا بس سامنے چوک سے گاڑی ہمارے طرف آ رہے تھے تو ہمارے جوان نے روکا تو جی روکا ادھر اس نے بلاسٹ کر دیا. یہ تو آئی جی آفس کے اوپر ہونا تھا لیکن ہمارے جوانوں کی مہربانی سے یہ تو ہمارے جوانوں کی ہمت سے اس نے روکا ہے تو ادھر ہی بلاسٹ کر دیا.
یہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنائی دی. دھماکے میں 7 پولیس اہلکاروں سمیت 13 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوئے. زخمیوں میں 9 پولیس اہلکار اور ایک بچی بھی شامل ہے. جس گاڑی میں دھماکہ ہوا وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی جبکہ اس کے علاوہ پولیس کے گاڑی اور ایک رکشے کو نقصان پہنچنے کے علاوہ متعدد موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا. جائے وقوع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس کوئٹہ عبد الرزاق چیما کا کہنا تھا کہ اس دھماکے کا دف کون سا علاقہ تھا اس کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہے.
یہ چونکہ اس کو روکا گیا ایک جگہ سے دوسری جگہ سے یہ پتا نہیں اس نے جانا کدھر تھا. یہ رش والی روڈ ہے, یہاں اسکول کالج بھی ہیں, دفاتر بھی ہیں, بہت سارے بے شمار لوگ آپ کے سامنے ہیں. کوئی یہاں موومنٹ کی ریسٹرکشن تو نہیں ہے, پوش علاقہ ضرور ہے لیکن بہت زیادہ موومنٹ ہوتی ہے یہاں تو, لیکن یہ ابھی ٹائم موومنٹ کا ابھی نہیں تھا تو اس لیے ابھی ہم ٹارگٹ کے بارے میں یا باقی چیزوں کے بارے میں کلیئر نہیں ہے. یہ انویسٹیگیشن کے نتیجے میں
لاشوں کو پوسٹ مارٹم اور زخمیوں کے علاج کے لیے سیل اسپتال کوئٹہ منتقل کر دیا گیا جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنی پیاروں کی تلاش کے لیے اسپتال پہنچ گئی. ان میں ایک خاتون بھی شامل تھی. ان کے ہلاک ہونے والے پولیس اہلکار بیٹے کی لاش ناقابل شناخت تھی. وہ اپنے بیٹے کے لیے آؤ بکا کرتی رہی. انہوں نے اپنے بیٹے کی لاش کو آدھ پر باندھے ہوئے تعویذ سے پہچان لیا.
بھائی بتا رہی ہے لوگوں کا لوارسوں کی طرح اندر ٹکڑے ٹکڑے بچہ ہو گیا میرا. یہ میں نے اپنے بچے کی نشانی ڈھونڈ لی ہے. بولتے ہیں وہ ڈپٹی پہ ڈپٹی والے بولتے ہیں کہ پولیس والے اس کو پکڑ کے لے گئے. جب ہم نے اس کے بازو میں دیکھا یہ نکل آیا میرے بچے کا تعویذ. یہ میرے بچے کا تعویذ نکل آیا میرا بچہ.
انسپیکٹر جنرل پولیس کے دفتر کے سامنے اس بم دھماکے کی ذمہ داری جماعت الاحرار نے قبول کی ہے. شہری دفاع کے ڈائریکٹر جنرل اسلم ترین کے مطابق یہ خودکش دھماکہ تھا جس کے لیے 75 سے 80 کلو تک مواد استعمال کیا گیا تھا. آئی جی پولیس چوک سیکورٹی کے حوالے سے نسبتاً ایک محفوظ علاقہ ہے. اس چوک پر نہ صرف پہلے دھماکے ہوتے رہے ہیں بلکہ ماضی میں اس چوک کے ساتھ آئی جی آفس کے رہائشی علاقے اور اس سے متصل پولیس لائن میں بھی خودکش حملے ہوئے تھے. ادھر ضلع مستونگ کے علاقے سپلنجی میں راکٹوں سے حملہ ہوا ہے. کلد مسکرت پسند تنظیم یونائٹڈ بلوچ آرمی نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں سیکورٹی فورسز کی کیمپ کو نشانہ بنایا گیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور کوئٹہ میں ہونے والے اس بم حملے پر میں نے پھر بات کی صحافی شہزادہ ذوالفقار سے اور ان سے پہلے تو یہ پوچھا کہ کیا پولیس کسی منفرد قسم کی کاروائیاں کر رہی تھی جو کہ پھر ان کو اس طرح کے حملے کا نشانہ بنایا گیا.
دیکھیں پولیس تو معاون ثابت ہوتی ہے سیکیورٹی فورسز کی, لا انفورسنگ ایجنسی تو پولیس ہے. وہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے اور سیکیورٹی فورسز جو معلومات اکٹھی کرتی ہیں اور ان ٹیررسٹوں کو اور ان کے پیچھے ان کے ٹھکانوں کو جو ہے وہ تلاش کرتی ہے یا ان کو ٹریک ڈاؤن کرتی ہے اور کہیں پر گئے تو پولیس ان میں معاون ثابت ہوتی ہے. اور پولیس ویسے بھی ایک سافٹ ٹارگٹ بھی ہے. پولیس اور اگر آپ انٹیلیجنس ایجنسی آرمی یا ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہے پیراملٹری فورسز ہے وہ ذرا زیادہ سیکیور ہیں بہ نسبت پولیس. پولیس تو ویسے بھی کہیں چوک پر بھی کھڑا ہوا ہے تو وہ ٹارگٹ ہے. اس کو چاہے آپ گاڑی سے اڑا دیں چاہے گولیوں سے اس کو مار کے ان کو مار دیا جائے
جی.
اس طرح سے پولیس زیادہ فرنٹ میں اور پولیس میں بھی اس کے اوپر پہلے بھی اس طرح کے کاروائیاں ہوتی رہی. اسی طرح کے انہوں نے بم بلاسٹ آئی ڈی سے یا ان کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوتے رہے. جی
بالکل. نہیں پولیس تو سافٹ ٹارگٹ بھی ہے, نشانہ بنتے بھی رہے ہیں. میں خیال ہے آئی جی بلوچستان کے گھر پہ ایک حملہ ہوا تھا 4 سال پہلے. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا اس وقت کچھ اس طرح کی کاروائیاں جاری ہیں جس میں پھر یہ ایک جوابی حملہ ہوا ہے, اس بارے میں آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں؟
دیکھیں پچھلے اگر آپ دنوں میں ہم رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں بحیثیت جرنلسٹ, سول ہاسپٹل کے جو ماسٹر مائنڈ اور پولیس ٹریننگ کالج کے ماسٹر مائنڈ شاہ نورانی کے جو مزار پر خود کش دھماکہ ہوا تھا اس کے ماسٹر مائنڈ, جس کو پولیس بتاتی ہے, جس کو حکومت ترجمان اور ہوم منسٹر نے مل کے پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے بتایا کہ سعید بادینی جو بہت ہی خطرناک بندہ جو اس وقت ان کے پاس ہے اور وہ انڈر انویسٹیگیشن اور انٹروگیشن ان سے کیا جا رہا ہے, پھر اسی نے بھی یہی بتایا کہ اس سے پہلے جہانگیر بادینی جس کو پولیس نے کہا کہ ہم نے مقابلے میں وہ پشین میں مارا گیا, ایک عمارت میں انہوں نے پناہ لے رکھی تھی, اور اس سعید نے تو بتا دیا کہ میں نے کس طرح ٹرین کیا ان کو, میرے ساتھ یہ خودکش جو سول ہاسپٹل میں جس کو میں نے تیار کیا یہ میرے ساتھ مدرسے میں پڑھتا تھا, اور بڑا پولیس ان کو ریٹ کرتی ہے کہ بہت خطرناک ہے.
اور کس تنظیم سے تعلق؟
یہ لشکر جنگوی العالمی کا صوبائی یعنی بلوچستان کا ہیڈ ہے, امیر کہا جاتا ہے اس کو, اور اسی کے پوائنٹیشن پہ اسی کے انٹروگیشن میں جو ایکسٹریکٹ کر سکے جو معلومات ایکسٹراٹ کر سکے معلومات اسی معلومات پر مستونگ کے اس ایریا مستونگ اور کلات کے اس ایریا میں جہاں کوئے ماران اور وہاں انہوں نے جو ہے وہاں پر اس غار پہ چھاپا مارا جس میں کچھ 13-14 کے دہشت گرد جو ہیں وہ انہوں نے ہلاک کر دیے اور دعویٰ کیا انہوں نے, اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی معلومات اسی جیسے شخص سے اور وہ لوگ اب موجود ہیں. اب پولیس یہ بتاتی ہے ان کانفیڈنس کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس وقت غائب ہیں, انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں, لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ جا کر کہیں چھپ گئے ہیں اور کوئی کاروائی نہیں کر رہے ہیں, دے آر ویری مچ ایکٹیو اور وہ کاروائیوں کی سربراہی وہ لوگ کر رہے ہیں.
یہ تھے کوئٹہ سے صحافی شہزادہ ذوالفقار. ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی تاریخی جامع مسجد کے باہر تعینات پولیس افسر کو مظاہرین نے مار پیٹ سے ہلاک کر دیا. اس واقعے پر ہند مخالف مزاحمتی حلقوں اور ہند نواز سیاستدانوں دونوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے. سنیے سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ.
یہ واقعہ پرانے سری نگر کے نوہٹا علاقے میں کل رات اس وقت پیش آیا جب لوگ شب قدر کے سلسلے میں عبادات میں مصروف تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس محمد ایوب پنڈت نامی پولیس افسر جامع مسجد کے باہر خاص ڈیوٹی پر تعینات تھے تو مشتعل ہجوم نے انہیں دبوچا اور مار مار کر انہیں ہلاک کر دیا. تاہم عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ایوب نے مشتعل ہجوم پر پستول سے فائر کیا جس میں 3 نوجوان زخمی ہو گئے اور بعد میں ہجوم ان پر جھپٹ پڑا. پولیس کا کہنا ہے کہ ایوب نے دفاع میں گولی چلائی تھی. اس سلسلے میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تاہم اس واقعے پر علیحدگی پسندوں اور ہند نواز سیاسی حلقوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے. وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے سخت الفاظ میں کہا کہ پولیس اپنے لوگوں کے خلاف ضبط سے کام لے رہی ہے.
یہ صبر کر رہے ہیں کہ جموں کشمیر میں اپنے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے دے آر شوئنگ ریسٹرینٹ, پر جس وقت جس دن ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا تو میں سمجھتی ہوں بہت مشکل ہو جائے گی.
واضح رہے اس سال جنوری سے اب تک مختلف مسلح حملوں میں 16 پولیس افسر اور اہلکار مارے گئے. تاہم ایوب پنڈت کی ہلاکت اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے. میرویز عمر فاروق نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انسانوں کو دبوچ کر جان سے مار دینا تحریکی اور اسلامی اصولوں کے منافی ہے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ سرکاری فورسز نے کشمیریوں کے خلاف جو ظالمانہ اور غیر انسانی سلوک روا رکھا ہے اس کا بہیمانہ رد عمل سامنے آ رہا ہے جو ایک تشویشناک صورتحال ہے. سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ٹویٹر پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایوب کی ہلاکت ایک صدمہ ہے اور جس طریقے سے یہ ہلاکت ہوئی ہے وہ ایک بھونڈا مذاق ہے. نوجوان حلقوں نے بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ان میں سے اکثر کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کے خلاف لڑنا اور مرنا پوری قوم کو تباہ کر رہا ہے. تاہم وہ پولیس کے رویوں سے ناراض ہیں.
نفرت پولیس سے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ پولیس کو اتنا رویا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں پولیس یہاں کے بچوں کو ٹارچر کرتی ہے, پولیس یہاں کے بچوں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیتی ہے, وہ بھی پارٹ آف دا کشمیر تھے. بٹ وجہ کیا ہوئی کہ ہم اپنے ہی بھائیوں کو مارنے کے لیے تیار ہوئی, یہ اس لیے کیونکہ جو پولیس ہے وہ ایسا رول ادا کر رہی ہے کشمیر میں جو ناقابل گوار ہے.
مبصرین کہتے ہیں کہ کشمیر کی پولیس بھی اسی سماج کا حصہ ہے اور پولیس کے بعض عناصر نقد انعامات اور ترقیوں کے لیے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. مصنف اور کالم نگار پی جی رسول کے الفاظ.
دیر از اونلی اے سمال فریکشن آف فورس وچ آئی تھنک از ایکٹیولی انوالوڈ in human killings for the purpose of earning money of this business has been made.
پی جی رسول کا کہنا ہے کہ ایسی کوششیں ضرور ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے پولیس اپنے ہی سماج کے ساتھ ٹکرا جائے تو ہم یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی. اس واقعے کے بعد پولیس نے جامع مسجد اور اس کے گرد و نواح میں سیکیورٹی پابندیاں نافذ کر دی ہیں. قابل ذکر ہے پولیس افسروں اور اہلکاروں کو پہلے ہی حکام نے ہدایات دی ہیں کہ وہ چھٹیوں کے دوران اپنے گھر نہ جائیں کیونکہ پولیس کے خلاف عوامی حلقوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
اور ریاض مسرور کی یہ خبر آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی ملے گی. آج سربین کی بڑی خبر پاکستان میں ہونے والے بم دھماکوں کے بارے میں تھی. کوئٹہ میں آئی جی پولیس کے دفتر کے باہر بم دھماکہ ہوا, 15 افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں. اور پھر قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے مرکز پاڑا چنار میں دوہرے بم دھماکے ہوئے ہیں, اس میں بھی 15 لوگ کم از کم ہلاک ہوئے ہیں. سربین ابھی جاری ہے.
مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے سامع؟
لکھتے ہیں, ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا, بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے. دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار, شہر میں ہوں یا دیہات میں, گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں, خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے, پوسٹ باکس 3101, اسلام آباد.
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے.
ویمن کرکٹ ورلڈ کپ کا آغاز کل سے انگلینڈ میں ہو رہا ہے اور کل 2 میچ کھیلے جائیں گے. میزبان انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم کا مقابلہ انڈیا سے ہے, جبکہ دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ اور سری لنکا کی خواتین ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. پاکستانی خواتین ٹیم اپنا پہلا میچ اتوار کے روز جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گی. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل 2019 سے ٹیسٹ لیگ شروع کرنے والی ہے, جس میں ٹیسٹ کھیلنے والے 9 ممالک کی ٹیمیں 4 سال کے عرصے میں آپس میں 12 ٹیسٹ سیریز کھیلیں گی. اس لیگ میں زمبابوے, آئرلینڈ اور افغانستان کو شامل نہیں کیا گیا. افغانستان اور آئرلینڈ کو گزشتہ روز ہی ٹیسٹ رکنیت دی گئی ہے. پاکستان کی ہاکی ٹیم کل ورلڈ کپ ہاکی کوالیفائنگ راؤنڈ میں انڈیا سے مقابلہ کرے گی. اس میچ کی فاتح ٹیم کینیڈا اور چین کے میچ کی فاتح ٹیم سے 5ویں پوزیشن کا میچ کھیلے گی. پاکستان اور انڈیا دونوں کو کوارٹر فائنل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان کو ارجنٹائن نے 3-1 سے شکست دی, جبکہ انڈیا کو ملائیشیا نے غیر متوقع طور پر 3-2 سے ہرا دیا. برطانیہ کی یوہانا کانٹا کو برمنگھم میں ہونے والے ٹینس ٹورنامنٹ کے دوسرے ہی راؤنڈ میں شکست ہو گئی. انہیں امریکہ کی کوکو وینڈی ویگ نے ہرا دیا. دنیا کرکٹ کے مشہور کمنٹیٹر ہنری بلوفیلڈ بی بی سی کمنٹری ٹیم سے ریٹائر ہو رہے ہیں. وہ 45 سال سے کمنٹری سے وابستہ ہیں اور آخری کمنٹری اس سال ستمبر میں انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے میچ میں کریں گے. ادھر انڈیا اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان 5 ون ڈے میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج پورٹ آف اسپین میں کھیلا جا رہا ہے. 5 مرتبہ سال کے بہترین فٹ بالر کا اعزاز حاصل کرنے والے بارسلونا کے اسٹار لائنل میسی پر ٹیکس چوری کے الزام میں عائد سزا جرمانے میں بدل کا امکان ہے. بارسلونا میں استغاثہ کا کہنا ہے کہ 21 ماہ قید کی یہ سزا 2,55,000 پاؤنڈز میں تبدیل ہونے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں. یہ جرمانہ 1 دن کی سزا کے عوض 400 پاؤنڈز بنتا ہے. البتہ اس سلسلے میں حتمی فیصلہ اسپین کی سپریم کورٹ دے گی.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبا ناز سے. اور چیمپئنز ٹرافی کی فاتح پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کا ایک خصوصی انٹرویو بھی آپ آج سربین میں سن سکتے ہیں. آج جمعہ ہے تو ہمارا خصوصی سپورٹس فیچر ہوتا ہے کھیل کے میدان سے, اس میں کپتان سرفراز احمد کا انٹرویو ضرور سنیے گا. لیکن اس وقت پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کا وقت ہوتا جا رہا ہے. خبروں کا خلاصہ سنیے شمائلہ جعفری سے.
کرم ایجنسی کے علاقے پاڑا چنار میں 2 دھماکوں میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 15 افراد ہلاک جبکہ 30 زخمی ہو گئے ہیں. تعلقات کی بحالی کے لیے سعودی عرب, مصر, متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر کے سامنے 13 شرائط رکھی ہیں. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی تاریخی جامع مسجد کے باہر تعینات پولیس افسر کو مظاہرین نے مار پیٹ کر ہلاک کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سینٹ کے رکن نحال ہاشمی کی طرف سے توہین عدالت کے نوٹس پر دیے گئے جواب کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان میں خواجہ سراؤں کے حقوق کی کارکن فرزانہ جان کا کہنا ہے کہ انہیں ملک کا پہلا پاسپورٹ جاری کیا گیا ہے جہاں جنس کے خانے میں خواجہ سرا درج ہے۔ لندن کی پولیس کا کہنا ہے کہ گرینفیل ٹاور میں آگ فریج میں ہونے والی خرابی سے لڑی۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ 4 عرب ممالک نے قطر کو 13 مطالبات کی فہرست بھیجی ہے جن کے پورا کرنے کی صورت میں ہی قطر پر سے پابندیاں ہٹائی جا سکتی ہیں۔ ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے قطر کو 10 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازش ظفر سے۔
حال ہی میں 6 عرب و خلیجی ممالک نے قطر پر دہشت گرد گروپوں کی مدد کرنے اور خطے کو غیر مستحکم کرنے کے الزامات لگاتے ہوئے اس سے تعلقات منقطع کیے ہیں، جبکہ قطر ان الزامات سے انکار کرتا ہے۔ تعلقات منقطع کرنے والے عرب ممالک الجزیرہ ٹی وی پر دہشت گرد تنظیموں کی نمائندگی کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کے ایک ترجمان جمال اشیال نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔
یہ انتہائی دوغلی بات ہے کہ یہ الزامات ان ممالک کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں جو خود ان میں سے چند تنظیموں کے بنانے میں براہ راست ملوث رہے ہیں یا ان کی مالی معاونت کرتے رہے ہیں۔ یہ بہت آسان بات ہے کہ کسی پر کیچڑ اچھالا جائے، لیکن ثبوت دینا کہیں زیادہ مشکل ہے۔ چنانچہ کسی نے ہمارے نیٹ ورک کی غلط سرگرمی کے متعلق کوئی ثبوت نہیں دیا جس کی بنیاد پر اتنا بڑا الزام لگایا جائے۔
جمال شیال کا یہ بھی کہنا تھا کہ آزادی اظہار رائے کو خاموش کروایا جا رہا ہے۔
یہ ان مخصوص حکومتوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے جن کا اپنا انسانی حقوق کے حوالے سے غالباً بدترین ریکارڈ ہے۔ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بدترین ریکارڈ ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں الجزیرہ انہیں اپنے لیے ایک رکاوٹ دکھائی دیتا ہے، جبکہ عرب عوام کی اکثریت کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے الجزیرہ اس نظریے کی نمائندگی کرتا ہے کہ ہر شخص جاننے کا حق رکھتا ہے۔ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اسے دیکھے اور سنے، صرف اپنے ملک میں نہیں بلکہ دنیا بھر سے۔
خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے مطالبات کی فہرست حاصل کی ہے، جس کے مطابق قطر سے کہا گیا ہے کہ وہ الجزیرہ کے علاوہ عرابی 21 اور مڈل ایسٹ آئے جیسے خبر رساں اداروں کی مالی مدد بند کرے۔ چاروں ممالک کو دہشت گردی کے الزامات میں مطلوب تمام افراد کو ان ممالک کے حوالے کرے۔ ایسے شدت پسند گروہوں کی مالی امداد بند کرے جنہیں امریکہ نے دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ عرب ممالک کی جانب سے پابندی کا شکار اخوان المسلمون سے تمام تعلقات توڑنے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ مطالبات کی فہرست ایسے وقت قطر کے سامنے پیش کی گئی ہے جب حال ہی میں امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے قطر کا بائیکاٹ کرنے والے 4 عرب ممالک سے کہا کہ وہ اپنے مطالبات قابل عمل اور مناسب رکھیں۔ نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر متعلقہ حکام نے بتایا کہ مطالبات کی اس فہرست کو کویت نے قطر کے حوالے کیا ہے، جو اس بحران کو حل کرنے کے لیے ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ قطر کی جانب سے اس فہرست پر فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن السانی کہہ چکے ہیں کہ پابندیوں کے خاتمے تک بات چیت نہیں ہوگی۔
یہ تفصیل بتا رہی تھی نازش ظفر قطر کو دیے گئے 13 مطالبات کے بارے میں۔ اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دوحا سے اس وقت ٹیلی فون لائن پر براہ راست موجود ہیں پروگرام میں صحافی شفاعت یار خان۔ یہ بتائیے کہ دوحا میں اب کہا کیا جا رہا ہے؟
کافی دنوں سے، جب سے یہ پابندی لگی تھی 5 جون سے، اس وقت سے لوگوں میں انتظار تھا، اس بات کے منتظر تھے کہ سرکاری طور پہ آفیشلی وہ کون سی ڈیمانڈز ہوں گی یا کون سی شرائط ہوں گی جو کہ ان 4 ملکوں کی طرف سے قطر کے لیے پیش کی جائیں گی، جو کہ آج کویت کے ذریعے براہ راست پیش کر دی گئیں۔ اب یہ ایسی شرائط ہیں کہ جن میں آپ اگر تفصیل دیکھیں تو ان میں سے بعض تو انتہائی سخت نوعیت کی ہیں جو کہ قطر شاید ماننے پہ راضی نہ ہو۔ لیکن ان میں کچھ ایسی بھی ہیں کہ جس کی ان شرائط سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ آخری والے دنوں میں آئے گی. جیسے کہ آپ 13ویں شرائط دیکھیں, اس میں صرف 10 دن کا دن دیا گیا ہے قطر کو تمام شرائط ماننے کے لیے. آپ کو یہ بات ذہن نشین کرنی ہوگی کہ یہ اس وقت رمضان کا آخری اشرا ہے, اس وقت عید کی تعطیلات بھی ہوں گی, ذرا بڑا نازک معاملہ ہے اس کے کاروبار, سرکاری کاروبار کے لحاظ سے. پھر 10 دن میں تمام شرائط ماننا قطر کے لیے شاید ممکن نہ ہو, اور اس میں کوئی فلیکسیبلٹی یا لچک ظاہر نہیں کی گئی ہے جس میں دونوں فریقین جو ہے وہ شاید بات چیت کے لیے میز پہ آئے اور دونوں کے لیے فیس سیونگ کی کوئی بات ہو.
اچھا,
تو لگتا ہے یہی ہے کہ جی
نہیں, میں کہا صرف 10 دن کے وقت دیا گیا ہے, اور جیسے کہ آپ نے کہا عید کی تعطیلات بھی ہیں, تو مقصد کیا ہے آپ کے خیال میں اس کا؟
اگر آپ اس کا پس منظر کو دیکھیے تو جو 5 جون کو اچانک یہ سینکشن یا پابندیوں کے جو اختلاف ہوا تھا, اس کا پہلے سے کوئی ان کو کوئی تفصیلات یا کوئی ان کو فور وارننگ نہیں دی گئی تھی کہ جیسے ان کو مہلت دی جاتی کہ اگر آپ یہ چیز کریں گے تو یہ ساری جو سخت شرائط ہیں یہ ماننا پڑیں گی. اور یہ اچانک ہی صبح سویرے جو تھا ایک ایک کر کے تمام چاروں ممالک نے قطر کے اوپر یہ پابندیاں نافذ کی. جس طرح وہ پابندیاں اچانک نافذ ہوئی ہیں, اسی طرح یہ بھی جو 13 شرائط ہیں یہ اچانک ہی سامنے آئی ہیں, اور اس میں لگتا ہے یہی ہے کہ دونوں ملکوں کو, دونوں فریقین کو کچھ تھوڑا بہت لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اس میں امریکہ کافی بڑا رول پلے کر سکتا ہے کیونکہ وہی ایک ایسا ملک ہے جس میں وہ قوت بھی ہے اور اتنا انفلوئنس یا ان کا اثر ہے ان خطے کے تمام ملکوں پہ کہ شاید وہ سننے پہ آمادہ ہوں. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس وقت امریکہ کی اصل پالیسی کیا ہے, وہ بھی ایک کافی کنفیوژن کی بات ہے. کیونکہ جب یہ پابندی لگی اس کے چند گھنٹوں بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ٹویٹر آیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ان کی مشرق وسطی کے دورے کی پہلی کامیابی ہے جس میں قطر کی پابندیاں لگیں, اور جو بھی دہشت گردی کی حمایت کرے گا اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لیا جانا چاہیے.
اچھا,
لیکن اس کے ایک دو روز کے بعد امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کا آپ دیکھیے بیان جس میں انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اس قسم کی پابندیوں پہ.
اچھا,
تو معلوم نہیں ہو رہا کہ ان کی اصل پالیسی کیا ہے.
معلوم نہیں ہو رہا. شفاعت یار خان دوحہ سے ہمیں یہ تفصیلات بتانے کا آپ کا بہت شکریہ. پاکستان کے مقبول ترین گلوکار اور شہنشاہ غزل مہدی حسن کے صاحبزادے عارف حسن نے حال ہی میں انڈیا کے ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے اپنے والد کو کے مزار تعمیر کرنے کے لیے انڈین حکومت کی مدد طلب کی ہے. بی بی سی کے نامہ نگار عمر دراز سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی حکومت نے مہدی حسن کا مزار اور اس سے ملحقہ ایک لائبریری تعمیر کرنے کا اعلان کیا تھا, تاہم گزشتہ 5 سال میں اس پر کوئی کام نہیں ہوا. مزید تفصیل سنیے عمر دراز کی رپورٹ میں.
انڈین ذرائع ابلاغ کے مطابق عارف مہدی نے انڈین حکومت سے اپنے والد مہدی حسن کے مزار کی تعمیر کے لیے مدد کی اپیل کی ہے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے عارف مہدی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسی مہینے منائی جانے والی مہدی حسن کی 5ویں برسی کے بعد ان کی ایک انڈین خبر رساں ایجنسی سے بات ہوئی جس میں انہوں نے انڈین حکومت کی طرف سے امداد کے پہلو پر بات کی. تاہم تاحال ان کو باضابطہ طور پر انڈین حکومت یا انڈیا میں مقیم مہدی حسن کے کسی مداح کی طرف سے اس قسم کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی. ان کا کہنا تھا کہ اگر ایسی کوئی پیشکش کی گئی تو وہ صورتحال کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے اور پہلے پاکستان کی حکومت سے بات کریں گے.
یہ گورنمنٹ نہیں کرے گی بھائی, تو ظاہر ہے اب وہ یہ تو وہ وقت اور حالات دیکھیں گے. سب سے پہلے تو ہم تو بیٹھ کے اپنی گورنمنٹ سے بات کریں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے, مرتا کیا نہ کرتا. ہمیں تو وہاں اپنی میرے والد کے مزار پہ اور اتنے بڑے لیجنڈری آرٹسٹ تھے ان کے مزار پہ, وہاں ہم تو بھی دیکھ سکتے کہ وہاں کتے بول رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں, گٹر کا سیوریج کا پانی وہاں ان کی مزار کی باؤنڈری میں بھرا ہوا ہے.
عارف مہدی کا کہنا تھا کہ ان کے والد کی خواہش تھی کہ ان کا مزار تاج محل کی طرز کا تعمیر کیا جائے. حکومت پاکستان کے کئی عہدیداروں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ غزل کے بادشاہ مہدی حسن کا مزار ان کی خواہش کے مطابق بنایا جائے گا, جس کے لیے حکومت سندھ کی طرف سے جگہ بھی الاٹ کر دی گئی تھی. عارف مہدی کا کہنا تھا کہ ان کے والد پاکستان کا اثاثہ تھے اور ان کے چاہنے والے دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں, تاہم ان کا شکوہ تھا کہ 5 سال گزرنے کے باوجود حکومت پاکستان نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا.
سندھ گورنمنٹ ہے, گورنر صاحب ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, سب نے ہم سے بات دیکھی ہے. بی اے صاحب نواز شریف صاہب ابا کی ڈر سے 4-5 مہینے پہلے گھر میرے آئے ہیں, تو سنوں کو بتایا تھا. پھر ابھی 5ویں برسی ہم نے کراچی میں کی ہے اور اس پہ ہم نے مسلسل اپیل کی ہے. 5 سال پہلے جب ابا کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے بعد بہت بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تاج محل بنا دیں گے. تاج محل تو دور کی بات ہے, ان کے مزار کے آس پاس بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا.
مہدی حسن کو شہنشاہ غزل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. پاکستانی فلموں کے لیے بھی انہوں نے کئی لازوال گیت گائے. پاکستان سے باہر انڈیا میں بھی مہدی حسن اتنے ہی مقبول تھے. ایک طویل علالت کے بعد مہدی حسن 2012 میں انتقال کر گئے تھے. عمر دراز, بی بی سی نیوز, لاہور.
اور لائبریری کا ذکر آتے ہی ذہن میں الماریوں میں رکھی ہوئی کتابوں کا منظر سامنے آ جاتا ہے. لیکن ایک لائبریری ایسی شروع ہوئی ہے جہاں کتابوں کی جگہ انسان ہوتے ہیں. ہیومن لائبریری یا انسانی لائبریری کا اہتمام گزشتہ دنوں دلی میں کیا گیا. لوگ لائبریری کے اس نئے تصور سے کافی خوش ہیں. دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر.
دلی کے فیشنیبل کناٹ پلیس کے علاقے میں ایک بزنس سینٹر کے باہر سینکڑوں لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں. لوگوں کی یہ بھیڑ دلی کی پہلی ہیومن یا انسانی لائبریری میں پڑھنے کے لیے جمع ہوئی ہے. اس لائبریری میں کتابوں کی جگہ ہیومن بک یا انسان ہوتے ہیں. ہیومن لائبریری کی منتظم نیہا سنگھ نے بی بی سی کو بتایا,
ہیومن لائبریری کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پڑھنے کا رواج واپس لایا جائے. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کہانیاں کہنے کا رواج واپس لایا جائے. اس کے لیے جو فارمیٹ ہم نے چنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایسے لوگ چنے ہیں جن کے پاس آلریڈی بہت ہی سینسیٹیو کہانیاں ہیں.
انسانی کتابوں میں کوئی کینسر سروائیور ہے تو کوئی کو پیما, تو کسی نے اسکول کے دنوں میں بلینگ یا ہراسمنٹ کا سامنا کیا ہے. نیہا کہتی ہیں کہ ان انسانی کتابوں کے الگ الگ موضوع اور اپنی اپنی کہانیاں ہیں.
تو یہ لوگ بہت سارے پریجڈائسز کو, بہت سارے اسٹگمیٹائزڈ ایشوز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. انہوں نے اپنی لائف میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں, پر سب سے خاص بات جو انہوں نے اکمپلش کی ہے لائف میں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں ان سے بہت بڑے ہوتے ہیں. آپ کا کردار آپ کی زندگی کی چیزوں سے بہت بڑا ہوتا ہے, تو کیسے مشکلوں سے اوپر اٹھا جاتا ہے. یہ وہ کہانیاں ہیں اور الگ الگ سٹریمز میں ہیں. کچھ بیماریوں سے لڑے ہیں, کچھ سماج سے لڑے ہیں, کچھ پریوار سے لڑے ہیں. تو یہ وہ کہانیاں ہیں اور یہ ان مدوں کے بارے میں بات کرتی ہیں جو کسی بھی ایک اسکول میں نہیں سکھایا جاتے ہیں.
ہیومن لائبریری میں آنے والے سبھی لوگ لائبریری کے اس نئے تجربے سے کافی خوش نظر آتے ہیں. طالبہ سمرن چاولا نے ایک ایسی انسانی کتاب سے بات کی جو پہلے منشیات کے عادی تھے.
میں نے ڈرگ اڈکشن والا انادر کیا تھا سیشن, تو اس میں میرے کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ لائک کیسے لوگوں نے اتنی اڈکشن ہونے کے باوجود بھی ہاؤ دے اوورکم اٹ. مطلب یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز کے ساتھ اڈکٹڈ ہو اور اس سے باہر نکل پانا بہت مشکل ہوتا ہے, اور باہر نکل کے بھی وہ ایکسیپٹ کرنا کہ ہم اڈکٹڈ تھے, اور مطلب اسے ایکسیپٹ کرنا ہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آج وہ جو اپنا ایکسپیرینس سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ سب سے بڑی بات لگی مجھے.
اپوروا چودھری جیسے لوگوں کو یہ بات زیادہ پسند آئی کہ انسانی کتابوں کی کہانیاں دراصل انسانوں کے حقیقی واقعات ہیں.
ون آن ون ایکسپیرینس, پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں آپ سے بات کری ہوں. اب بک از ٹاکنگ ٹو می, مطلب میرے سے ایک کتاب بات کر رہی ہے. آپ جب کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کے انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, پر ایک کتاب جو بندے نے خود ایکسپیرینس کرا ہے وہ آپ کو بول کے بتا رہا ہے, دیٹس این امیزنگ ایکسپیرینس. مطلب آل ٹوگیدر آپ اس کو مطلب بک پڑھ کے نہیں ریلیٹ کر سکتے, اور دیر آر سو مینی پیپل جو شاید بک ہی نہیں پڑھتے, ان کو مزہ نہیں آتا بک پڑھنے میں. پر اگر کچھ اتنا انوویٹو ہو کہ جس بندے کی اسٹوری ہے وہ خود آپ کو بتا رہا ہے, تو آئی بلیو دیٹ اٹس این انوویٹو آئیڈیا.
بہت اچھا تجربہ رہا. مطلب میں تو ایسے ایونٹس پہ بار بار آنے کا سوچوں گا, بیکاز یہاں پر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ لوگوں کی سوچ کیا چلتی ہے, تاکہ ہم لوگ اپنی لائف سے خود سیکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں آگے. کبھی جب لائف پرابلم آئے گی تو ہم لوگ اس چیز کو اوور کم کیسے کریں گے, سولوشن کیسے نکالیں گے اس کا.
ہیومن لائبریری کا آغاز 17 برس قبل ڈنمارک میں ہوا تھا. بھارت میں یہ حال میں شروع ہوا ہے. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے اس دور میں جب پڑھنے لکھنے کا رواج کم ہو رہا ہے, ہیومن لائبریری کا یہ نیا تصور لوگوں میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
اور پاکستان میں جنگلات کے ذخائر کے تیزی سے خاتمے کی وجہ سے نہ صرف مجموعی طور پر ماحولیات پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں, بلکہ اس سے معیشت پر بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. اس پر سنیے رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ.
مجور خان ضلع دیامر کے ایک درفتادہ گاؤں میں ٹریکٹر چلانے کا کام کرتے ہیں.
پہلے وہ اس علاقے کے ایک منافع بخش کاروبار یعنی چلغوزی کی تجارت سے منسلک تھے، لیکن درختوں کی کٹائی کے باعث وہ روزگار اب ان سے چھن گیا ہے اور اس طرح گاؤں کے دیگر نوجوان بھی بے روزگاری کا شکار ہو چکے ہیں۔ مجاور خان کا کہنا ہے کہ ان کی گاؤں کے پہاڑوں میں کچھ سال پہلے تک چلغوزی کے درخت ایک وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے تھے، جس سے علاقے کے سینکڑوں خاندانوں کا روزگار لگا ہوا تھا، لیکن کچھ عرصے سے ان درختوں کو بے دریغ طریقے سے کاٹا گیا ہے۔ انہوں نے کہا،
ادھر زیادہ تر اس کا روزگار، ادھر یہ لوگوں کا روزگار تھا پہلا جلگوزہ کا، اب یہ جلگوزہ لوگوں نے کاٹ کر لے لیا۔ ابھی اس وقت تھوڑا تھوڑا ہے، اتنا زیادہ نہیں، پیداوار کم ہے۔ اچھا، بس اس طرح تھوڑا تھوڑا سا روزگار کرتے ہیں۔
گلگت بلتستان میں چلغوزے کے درخت ہمیشہ سے مقامی باشندوں کے لیے روزگار کا ایک اہم ذریعہ رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے جنگلات کی کٹائی نے اس درخت کی پیداوار کو بھی کافی حد تک متاثر کیا ہے۔ پاکستان میں جنگلات کا رقبہ تیزی سے ختم ہونے کی وجہ سے نہ صرف مجموعی طور پر ماحولیات پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، بلکہ اس سے معیشت پر بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان شاید پاکستان کا واحد ایسا علاقہ ہے جہاں اکثر اوقات پہاڑی تودے گرنے کے واقعات پیش آتے ہیں، جس سے کبھی کبھار کئی دنوں تک مرکزی شاہراہیں بند ہو جاتی ہیں اور مسافروں کو کئی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گلگت بلتستان میں ادارہ برائے ماحولیات یا WWF کے سربراہ ڈاکٹر بابر خان کا کہنا ہے کہ جنگلات کی تیزی سے کاٹنے کی وجہ سے نہ صرف ماحولیات کو نقصان پہنچ رہا ہے، بلکہ اس سے سماجی زندگی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔
پہاڑی علاقوں میں برف اور اس کے آئس کے ماسز موجود ہیں، اور تھوڑا سا بھی ٹمپریچر میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ تیزی سے پگھلنے لگتے ہیں، اور جب وہ پگھلتے ہیں تو اس سے سیلاب کا خدشہ درپیش ہوتا ہے۔ تو البتہ ہم فضا میں موجود گیسوں کے اس طرح سے موومنٹ اور اس کے گلوبل وارمنگ کے امپیکٹ کو فوری طور پہ تو نہیں روک سکتے، لیکن اگر زمین کے اوپر ہم درخت لگائیں، سلوپس کے اوپر ہم درخت لگائیں، زیادہ تعداد میں درخت لگائیں، تو یہ نہ صرف ہمارے جو لوکل انوائرمنٹ ہے، مائکرو کلائمیٹ ہے، اس کو پلیزنٹ بنا دیتا ہے، بلکہ ہمیں سیلاب کے خدشات سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔
پاکستان میں جنگلات کی کٹائی روکنے کے لیے مؤثر قوانین کا ہمیشہ سے فقدان رہا ہے، جبکہ حکومتی ایوانوں میں بھی کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی، جس سے یہ معاملہ ہر سال مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ رفعت اللہ اورگزئی، BBC، گلگت بلتستان۔
اور اب سنیے ہمارا ہفتے وار سپورٹس فیچر کھیل کے میدان سے۔
سپورٹ کرنا چاہیے اور ہمارے ملک میں ٹیم میں بھیجیں،
ہمیں آئسولیٹ نہ کریں، آپ ہمارے ساتھ آ کے کھیلیں۔
کینیڈا جیسی ٹیم سے بھی 6 گول کھائیں گے، یہ بڑا ہی سرپرائزنگ ہے۔
آپ گھر میں بھی ہر چیز پہ اگری نہیں کرتے ہیں اپنے گھر والوں سے۔
چیمپئنز ٹرافی کی جیت کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کی امیدیں، لیکن یہ کتنا آسان؟ پاکستانی ہاکی ٹیم اور کتنا ہارے گی؟ اور بھارتی کرکٹ میں کپتان ہی سب کچھ، کوچ بےچارہ بے بس۔ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ چیمپئنز ٹرافی کے فاتح پاکستانی کھلاڑی وطن واپس آ چکے اور ان کا شاندار استقبال بھی ہو چکا، لیکن جیت کا جشن اور مبارک سلامت کا شور بدستور جاری ہے۔ ظاہر ہے پاکستانی کرکٹ کے نقطہ نظر سے یہ بہت بڑی جیت ہے۔ میں نے فاتح کپتان سرفراز احمد کو زحمت دی اور BBC اردو کے لیے ان کے خصوصی انٹرویو میں پہلا سوال یہی تھا کہ چیمپئنز ٹرافی تو جیت گئے، اب اس سے آگے کیا ہے اور یہ جیت پاکستانی کرکٹ کو کتنا آگے لے جا سکتی ہے؟
کوشش تو یہی ہے کہ اس چیز کو کنٹینیو رکھا جائے، ٹیم میں کنسسٹنسی لائی جائے، جس طرح سے بیٹنگ میں، بالنگ میں، فیلڈنگ میں رہی ہے، تو اب ہمارا اگلا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اس کو اور بہتر سے بہتر کیا جائے۔ اب ٹیموں کو سوچنا چاہیے، جس طریقے سے ہم لوگ، ہماری ہوم میں کرکٹ نہیں ہو رہی ہے، ہم ٹیسٹ نمبر 1 ٹیم ہوئے، ہم اس کے بعد ابھی یہ چیمپئنز ٹرافی جیتے، T20 میں ہم 2nd نمبر پہ آ گئے، تو ٹیموں کو یہ ریکگنائز کرنا چاہیے ورلڈ کو، कि पाकिस्तान ने क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए और हमारे मुल्क में टीम में भेजे, हम लोग अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे।
सरफराज अहमद से मैंने पूछा कि भारत के खिलाफ पहला मैच हारने के बाद ऐसा क्या हुआ कि टीम में जबरदस्त तब्दीली आ गई।
इंडिया के मैच के बाद मोराल डाउन हुआ था, जिस तरीके से हमारी मीटिंग हुई उसमें काफी हार्ड टॉक हुआ। लड़कों से भी यही बात हुई कि यार देखें अभी टूर्नामेंट में भी हम लोग हैं अंदर, अगर हम लोग यहाँ से हर मैच को नॉकआउट की तरह खेलेंगे तो हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। लड़कों को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, जितनी हार्ड टॉक हुई थी लड़कों ने उससे मोटिवेट हुए, एक जज्बा पैदा हुआ टीम के अंदर कि नहीं यार हमारे पास अभी इवेंट है। और उस मैच के बाद देखें आप, हर मैच के बाद हमारी इम्प्रूवमेंट आई है हर चीज में।
सरफराज अहमद से मैंने ये जानने की कोशिश की कि आप किसी मंझे हुए बैट्समैन की तरह खेलते हैं तो चौथे और पांचवें नंबर पर क्यों बैटिंग नहीं करते, सातवें नंबर पर खेलकर क्या आपका टैलेंट जाया नहीं हो रहा?
देखें अभी इस वक्त जो हमारा टीम का जो सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह से अभी हमारा मिडिल ऑर्डर खेल रहा है, बाबर आजम है, हफीज भाई है, शुएब भाई है, मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे पास ये दो सीनियर प्लेयर्स अवेलेबल हैं तो मतलब उनके सीनियर से हमें फायदा उठाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो इनको इनके नंबर पे खिलाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। जहां तक बात है मेरे नंबर के, छह नंबर पे देखे, मैं हर नंबर पे अपनी टीम के लिए खेलने के लिए तैयार हूँ, मुझे नंबर का कभी भी कोई इशू नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ कि अभी मैं जहां खेल रहा हूँ वो भी टीम के लिए ज्यादा बेहतर है।
मैंने सरफराज अहमद से पूछा कि पीसीबी के चेयरमैन शहरयार खान आपको टेस्ट टीम की कप्तानी देने का इंदिया दे चुके हैं, इस जिम्मेदारी के लिए कितने तैयार हैं?
हर चीज चैलेंजिंग है, पाकिस्तानी कप्तानी करना किसी भी फॉर्मेट की हो, ऑनर की बात होती है। ऑब्वियसली मिर्जा भाई जिस तरीके से टेस्ट टीम को लेके चले पिछले छह साल से, जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही, टीम की फतवात में अहम किरदार अदा किया। तो मेरी भी यही कोशिश होगी कि जिस तरह उन्होंने टीम को छोड़ा है उसी तरीके से टेस्ट टीम को अगर मुझे मिलती है, अभी तो पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर मुझे मिलती है तो जरूर उसी तरीके से टीम को लेके चलूंगा जिस तरीके से वो लड़कों को लेके चले, कंसिस्टेंसी से जिस तरीके से हमारी टेस्ट टीम चली है पिछले छह साल से, तो मेरी भी कोशिश वही होगी कि उस चीज को मेंटेन रखा जाए।
सरफराज से मेरा आखिरी सवाल था कि इतना जबरदस्त इस्तकबाल, क्या कभी सोचा था कि घर की बालकोनी से हाथ में कोई ट्रॉफी लहराकर लोगों के जोश और खरोश का जवाब दे रहे होंगे?
नहीं, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरीके से होगा। और अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा इज्जत दी, माँ बाप की दुआएं, घर वालों की, सबकी, पूरी आवाम की दुआएं थी, तो जिसके अल्लाह ताला इतना बड़ा जल्दी, जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो आवाम का एक हुजूम था, मतलब एयरपोर्ट से ही हुजूम था, और वही लोग एयरपोर्ट भी गए, एयरपोर्ट से वापस यहाँ तक आए, तो मैं अपनी आवाम का, अपने उन तमाम लोगों का, अपने अहले मोहल्ले का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान आईसीसी के इजलास में शिरकत के सिलसिले में इस वक्त लंदन में हैं। मैंने शहरयार खान से राब्ता किया और उनसे पूछा कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी की जीत से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी की उम्मीद की जा सकती है?
उम्मीद तो यही है, अब पाकिस्तान ने दिखा दिया है कि दे आर इक्वल टू एनी और बेटर देन एनी टीम, और आप हमें आइसोलेट ना करें, आप हमारे साथ आके खेलें और उसी से आगे बढ़ेगी बात, तो इंशाल्लाह ये इससे बहुत फायदा होगा हमको।
शहरयार खान से मेरा अगला सवाल था कि इंटरनेशनल 11 के पाकिस्तान आने की बातें काफी अरसे से हम सुनते आए हैं, तो क्या ये दौरा अब भी है या बात खत्म?
नहीं नहीं, ये चल रही है बात, तो हम कल ही मेरी बात हुई है जायद इशलाक से और एंडी फ्लावर को उन्होंने इस टीम का कोच बनाया है, उनसे बात हो रही है। इसके हमें ये देखना होगा कि हमारा इसमें माली नुकसान ना हो, और इस वजह से हम बातें कर रहे हैं, ये भी देखना है कि प्लेयर्स कौन से आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोई एक दो हफ्ते में ये फाइनल हो जाएगा। इट इज वेरी मच ऑन, और ये सितंबर की तीसरे हफ्ते में होगा इंशाल्लाह। हमने तो ये कहा है कि सेमी रिटायर्ड प्लेयर्स का अगर आप चाहते हो कप्तान बनाना तो आप बना लो, तो हो सकता है कि या तो संगकारा या महेरा जयवर्धने।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने तो चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर 2019 के आलमी कप में अपनी शिरकत यकीनी बना ली है, लेकिन पाकिस्तानी हॉकी टीम के लाले पड़े हुए हैं, जिसने लंदन में होने वाले क्वालिफाइंग राउंड में मायूसकुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। क्वार्टर फाइनल में शिकस्त के बाद अब पाकिस्तानी टीम कल भारत से 5वीं से 8वीं पोजीशन तक के मैच में मध्य मुकाबिल होगी। जीत की सूरत में वो 5वीं पोजीशन का मैच कनाडा या चीन के मैच की फातह टीम से खेलेगी, और ये तो सबको मालूम ही है कि इस क्वालिफाइंग राउंड से 5 टीमें वर्ल्ड कप में जगह बनाएंगी। मैंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी शहबाज अहमद से पूछा कि हार अपनी जगह, लेकिन इतनी बदतरीन शिकस्त क्या इसकी तवक्को की जा रही थी?
इस कदर पैथेटिक होगी ये मैंने सोचा नहीं था कि आप हर टीम से 6-6 गोल खाएंगे, कनाडा जैसी टीम से भी 6 गोल खाएंगे, ये बड़ा ही सरप्राइजिंग है।
और इसमें जो दो चीजें मुझे सबसे ज्यादा जरूरी नजर आई हैं, लैक नजर आई हैं लड़कों में, उनका फिजिकल फिटनेस लेवल और उनका मैच टेम्परामेंट। वो बिल्कुल किसी भी छोटी टीम से भी मैच नहीं कर रहा था, ये बड़ी तशवीश की बात है।
मैंने शहबाज अहमद से पूछा कि पाकिस्तानी टीम क्या इसी तरह जवाल का शिकार रहेगी या उसमें बेहतरी भी आएगी, इसका कोई इलाज है भी या नहीं?
इसका इलाज बिल्कुल है। जो देखें, बात यह है कि मुझे जो भी मेरे लॉयल लोग हैं, मुल्क के साथ लॉयल हैं, उन लोगों की कोई अच्छी टीम बननी चाहिए, लाइक माइंडेड लोग आगे आने चाहिए। इसमें हम अगर अंडर 16 अंडर 18 पे भरपूर तवज्जो दें, और अभी जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इनिशिएटिव लिया है होम एंड अवे सीरीज का, जो 2019 से लेकर 2022 तक स्कॉटलैंड में होगी, अगर हम उन 3 सालों में पाकिस्तान की टीम अच्छी बनाते हैं, क्योंकि उस टीम ने हर अच्छी और बड़ी टीम से खेलना है, उसमें अगर हम मैनेजमेंट को अच्छी बनाते हैं, डी मेरिट लड़कों को इंक्लूड नहीं करते, मुल्की मुफाद को सामने रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये 3 साल ऐसे होंगे कि हम दोबारा से हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं।
सौरव गंगोली हो या महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट में कप्तान ही सब कुछ है। अगर ऐसा ना होता तो ग्रेग चैपल को कोच का ओहदा ना छोड़ना पड़ता और ना ही अनिल कुंबले जैसी कदावर शख्सियत को घर की राह लेनी पड़ती। विराट कोहली और अनिल कुंबले के ताल्लुकात में पड़ने वाली दरारों के असबाब के साथ दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता।
भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान आज पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है, लेकिन कमाल की बात है कि भारतीय टीम एक काम चलाऊ कोच संजय बांगड़ के साथ इस सीरीज में खेलेगी। दरअसल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान से 180 रन से हारने के बाद भारतीय टीम वेस्ट इंडीज रवाना हो गई और कोच अनिल कुंबले अकेले ही भारत लौटे। कप्तान विराट कोहली और कोच कुंबले के दरमियान मनमुटाव और अनबन की खबरें तो पहले से ही गर्म थी, लेकिन ये मामला इतना बिगड़ा होगा कि अनिल कुंबले इस्तीफा ही दे देंगे, इसका अंदाजा तो किसी को भी नहीं था। यहाँ तक कि दिन रात इनके मुकाबलों की कमेंट्री करने वाले भारत के साबिक सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा को भी
ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, शुरुआत से नहीं बनी। कुलदीप यादव को लेकर कोई इशू रहा है, पहली बार जब ये बात पता चली तो मैं थोड़ा सा बहुत चक्कर रह गया था कि ये ऐसा क्या था जो पिछले 6 महीने में मैं नहीं देख पाया और अचानक इतनी जोर से ये निकल कर आई है बात।
वैसे कहते हैं कि जहां आग हो वही धुआं होता है, अब अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड पहुंचते ही क्रिकेट एक्सपर्ट के सवाल विराट कोहली और कोच अनिल कुंबले के दरमियान बिगड़ते रिश्तों पर उठे और विराट कोहली को सफाई देनी पड़ी?
बड़ी नॉर्मल चीज है, आप घर में भी हर चीज पे अग्री नहीं करते हैं अपने घर वालों से। जो लोग इस बारे में सोचते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, उनको खुद सोच लेना चाहिए आपके हर चीज के लिए अग्री करते हैं, तो नहीं हो सकता। आई मीन इट्स अ वेरी बेसिक ह्यूमन नेचर थिंग।
खबरें ये भी है कि टीम के कुछ और खिलाड़ी भी अनिल कुंबले के दबदबे से परेशान थे, खासकर ड्रेसिंग रूम में। अब कुंबले तो जा चुके हैं, बीसीसीआई ने इशारा किया है कि साबिक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग अगले कोच हो सकते हैं, जो खुद कुंबले के कायल रहे हैं।
इस पे कमेंट करना कि उनका कोचिंग स्टाइल क्या है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एज ए इंडिविजुअल और एज ए प्लेयर और एज ए सीनियर मुझे लगता है कि उनसे बेहतर कोई नहीं है, और जैसा प्रदर्शन इंडियन टीम ने उनकी कोचिंग किया शायद ही आने वाले समय में कर पाए किसी की कोचिंग में।
वैसे सहवाग तो खुद बड़ बोले हैं, ऐसे में बीसीसीआई में सुधार के लिए बनी कमेटी के सामने अगली मुसीबतें मुंह बाय बैठी हैं। आकाश चोपड़ा कहते हैं,
इस बार जो कोच बनेगा वो 2 साल के लिए मिनिमम बनेगा, अब आप उसका 1 ईयर रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 2019 का जो विश्व कप है वो सब अब हमारे 3 दिग्गजों के हाथ में है, उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छा निर्णय लेंगे।
काम चलाओ बीसीसीआई, काम चलाओ कोच के साथ टीम, यानी सब कुछ उलझा हुआ। अब ऐसा ना कहें तो क्या कहें, वो खुद उलझ कर रह गए जो आए थे तेरी जुल्फ के पेचो खम सुलझाने के लिए।
इसी के साथ अब अब्दुल रशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
चैंपियंस ट्रॉफी के फातह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद का इंटरव्यू आपने आज सैरबीन में सुना, और अगर आपको इसका इंटरव्यू इस इंटरव्यू का वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी है तो ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर। سیربین کا وقت ختم ہوا. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, ہمارے پروڈیوسر تھے سلیم قاضی, ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں پیٹر ایشفرڈ اور اسلام آباد میں عامر صدیق. امبر خیری کو اب اجازت دیجیے, لیکن سیربین کے آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنیے شمائلہ جعفری سے.
سندھ ہائی کورٹ نے مذہب تبدیل کر کے نکاح کرنے والی ہندو لڑکی رویتا کو بیان کے بعد شوہر کے حوالے کر دیا ہے. یورپین کمیشن کے صدر یون کلاڈ یونکر کا کہنا ہے کہ اتحاد سے علیحدگی کے بعد برطانیہ میں یورپی یونین کے شہریوں کی حیثیت سے متعلق ابتدائی پیشکش ناکافی ہے. لاہور میں ایک مسیحی کو توہین رسالت کے الزام میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے. عراق کے وزیر اعظم حیدر البادی کا کہنا ہے کہ موصل شہر کو آئندہ چند روز میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے آزاد کروا لیا جائے گا. برسلز میں یورپی ملکوں کے سربراہوں کے اجلاس کے اختتام پر جرمنی اور فرانس کے رہنماؤں نے برطانیہ کے بغیر یورپی یونین کے مثبت مستقبل کو اجاگر کیا ہے. بیلجیم کی ایک عدالت نے متحدہ عرب امارات کے 8 شہزادوں پر اپنے ملازمین سے تصحیح آمیز سلوک کرنے پر فرد جرم عائد کر دی ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.